بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وما بعد. هذه تاريخ مباراة بين غندر جروب سواي الشيخ مقصود حفظه الله في جوابات سيريس اس اس ام اس 18 ہونے جا رہی ہے، امید سے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ کرتے ہوئے سوال کیا کہ اس پوسٹ سے یہاں حیدرآباد میں ایک صاحب بڑا فتنہ مچا رہے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ مونچھوں کو منانا تو منانا ہے ہی، مگر باریک کرنے کو بھی سنت کے خلاف کہتے ہیں، اور ان کی خود کی داڑھی تو بالکل چھوٹی ہے اور مونچھیں گہری ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کے تعلق سے کوئی سائز یعنی کوئی حجم شریعت میں نہیں بتایا گیا، بلکہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق داڑھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ تصویر وہ شاید کی ہے. بہرحال تصویر وغیرہ بھیجا اور ساتھی نے کہا دیا کتنا یہ ساتھی اس طریقے کی بات کرتے ہیں، کہاں سے یہ چیز دلیل لیتے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اصل میں دیکھیے، یہ بہت بڑی غلطی ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے جو اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا شروع کرتے ہیں. یہ لوگ بسا اوقات دین کے لحاظ سے ذہنی طور پر مریض ہوتے ہیں، بسا اوقات ان لوگوں کے سامنے اپنے بڑائی کا جنون ان کے اوپر سوار رہتا ہے، بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جو کہتے حذیفہ نے کہا کہ قرآن عام ہو جائے گا، امام ہو جائے گا، سب لوگ قرآن پڑھیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص کہے گا لوگ میری باتوں کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کروں گا، ہے کہ نہیں، جب تک میں کوئی نئی چیز نہیں پیش کروں گا. تو اس قسم کے لوگوں سے متعلق یہ باتیں ہیں، لہذا اصل چیز ہے کہ لوگوں کو توجہ دینا ہی نہیں چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مونچھوں کا مڑنا، کیونکہ مونچھوں کے بالکل ہی مڑنے جسے اس طرح سے کہتے ہیں، اس کے بعد علماء نے جسے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ نے منع کیا ہے، لیکن جو چیز موضوعوں کی وہ سائز وہ بیان کرتے ہیں وہ خطان بالکل غلط ہے. اگر یہ بات تو موچھوں کو جہاں اوپر سے اور نیچے سے یہ باریک کرنے کے سے کہا تو بولے کتنا موٹا، اس کی کوئی سائز نہیں ہے نا. یہ ہے کہ موچھیں پست رہنی چاہیے، ہے نا. البتہ موچھوں کی کنارے کا جو استاد تبالا جسے کہتے ہیں، یہ بات صحابہ مغل صاحب اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ درمیان سے وہ کاٹ دیا کرتے تھے. تو درمیان سے کاٹنا کہ داڑھی اور موچھوں کے درمیان فاصلہ رہ جائے، یہ بات بالکل غلط ہے. اور داڑھی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں وارد ہیں 10-12 صحابہ سے، اس کے اندر مطلقاً یہی ہے کہ آپ داڑھی، آپ نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے یا داڑھی کو اس طرح سے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ داڑھی کو لوگوں کے مزاج کے اوپر چھوڑا ہے. تو اصل چیز تو ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے. اس کی ان کی مثال ایسے ہی سمجھتے ہیں، قافلہ جاتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہے نا. اب اگر آدمی گھوم کر کے رک کر کے کتے کو پتھر مارنا شروع کرے تو پتھر کیا کتا کیا ہے، اور بھونکنا شروع کر دے گا. اور اگر چلا گیا کتا تھوڑی دیر پیچھا کرے اس بات ساتھ ہو کر کے ہٹ جائے گا. تو ایسے لوگ باتوں کا توجہ نہیں دینی چاہیے.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر ایک محترم شخص نے شیعہ کو کافر کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے جواب میں کہا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو یا کسی صحابی کو کافر کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا. اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا تو صرف دریافت کرتے ہیں کہ کیا جواب صحیح ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے صحابی کو یا مسلمان کو اگر کافر کہہ دیں تو اس سے وہ کافر ہوگا یا نہیں، آپ شیعہ کو کافر کہہ سکتے ہیں.
دیکھیے شیعوں کے بارے میں فرزن فرزن تو کیا ہے، ہم نہیں کہیں کسی جگہ تم کافر ہے، لیکن جملتاً یہ بات صحیح ہے کہ شیعہ کافر ہے. شیعہ کافر ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کفر کی کئی وجہ ہے، اور اولاً تو سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیا مانتے ہیں، وہ تحریف شدہ مانتے ہیں، اس کو کامل نہیں مانتے. ظاہر بات قرآن متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دوسری چیز وہ لوگ صحابہ کرام کے ارتداد کا، صرف ایک دو صحابی کا نہیں، اگر کسی ایک صحابی کا معاملہ ہو تو صحابی یعنی ان کے نزدیک 3 یا 5 وہی صحابی ہیں جو مرتد نہیں ہوئے بلکہ سارے سارے مرتد ہو گئے، یہ بھی سراسر کفر ہے. قرآن مجید کی تقریب ہے, اور جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وہ تہمت لگاتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, جبکہ ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 16 آیتیں ان کی طہارت متعلق نازل فرمائی ہیں. تو اصل حکم یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے, لیکن انفرادی طور پر ہم نے کسی کو دیکھا تو ہم نے کہا اس کو کافر ہے کہ نہیں ہے. البتہ جہاں تک کسی مسلمان کو کافر کہنے کا تعلق, ٹھیک ہے, کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے, لیکن اگر کوئی آدمی علی الاعلان کفر کا ارتکاب کرے, ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد اللہ کو بانی بھی دیتا ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم اگر جماعت پڑھے لیکن پورے مسلمان ہیں, تو ایسا آدمی ظاہر بات اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا. لیکن کفر کے حکم سے متعلق سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کفر کا حکم لگے گا حجت کو قائم کر دینے کے بعد, ایک چیز. دوسری چیز, کفر کا حکم عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے, بلکہ مفتی اور قابل اعتماد عالم کا کام ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے پوسٹ بھیجی ہے, پوسٹ کے اندر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کے خواب میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے, تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے, کیا اس کو ہم ماننا چاہیے یا رد کرنا چاہیے, یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے, یہ کیا چیز ہے؟
ہی دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے, اس سلسلے میں متعدد حدیثیں واری ہیں, صحیح ہیں, مگر ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاطمہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے سچ دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن ہر کس و ناقص دعویٰ کرے اس کے دعوے کے ثبوت کے لیے کچھ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہوں گی. پہلی چیز تو ہمیں یہ سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و صورت شباہت حدیثوں کے اندر مروی ہے ہمیں اسی حالت میں دیکھنا ہے, کہتے نہیں. اب اگر کوئی اور ایسی حالت ہے تو ہم کہیں کہ نہیں وہ آدمی کیا ہے غلط. اسی لیے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ وغیرہ, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, اس سے پوچھے کیسے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا, ہم نے کہا دیکھا ہے گویا حسن ابن علی ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ نے سب دیکھا ہے. اس لیے کہ کسی دوسری صورت میں آ کے شیطان تو کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ہے نا, لیکن آپ روز حسین کی صورت میں نہیں آ سکتا. تو پہلی چیز یہ ہے, یہ دیکھا جائے, اس سے پوچھا جائے کہ جس سے تم نے دیکھا ہے وہ کیسے تھے, ان کی شکل و شباہت کیسی تھی. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے کہا ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ موٹے بڑی بڑی ہیں, داڑھی چھلی ہوئی ہے اور پین شرٹ پہنے ہوئے ہیں, ایسے نہیں. پہلی بات, آپ کی شکل یہ نہیں تھی, آپ کی یہ شکل نہیں تھی. تو پہلی شرط یہ ہے, ان کی صورت یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو وہ حجت شرعیہ نہیں, اس پر علماء کا اتفاق ہے, علماء کا اجماع ہے, جو شرعی حجت نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دین آپ کے زمانے ہی میں کامل ہو چکا تھا. لہذا اگر کوئی ایسی بات کہیں اور وہ شریعت کے کسی حکم سے خلاف ہو تو شریعت کو مانی جائے گی, یہ بات مانی نہیں جائے گی. یہ ہوگا کہ یہ دیکھنے والے نے صحیح طور پر یاد نہیں کیا یا اس کے سمجھنے فرق ہے. جی,
آگے دو تین پوسٹیں ساتھیوں نے بھیجی ہیں جو ایک سورۃ الضحیٰ کو لے کر رائف صاحب اس کی تفصیل کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے جنازے کے تعلق سے پوسٹ بھیجی ہے, اس کا جیسے کہ ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے, لیکن ابھی اس کا دہرانا مناسب نہیں. اور چاہتے ہیں ساتھی پچھلے جو درست گزر چکے ہیں, جو پچھلی نشست ہیں, اس کو سن لیں, ان شاء اللہ بآسانی جواب مل جائے گا. اور اسی طریقے سے ساتھی نے یہ بھی پوچھی کہ یہ ابھی صحیح ہے کہ ساتھی فرماتے ہیں کہ اگر ترمذی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں اس کی بیوی اس کے اوپر حکمران بن جائے تو ایسے شخص کے لیے مر جانا بہتر ہے.
یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے لیکن وہ ضعیف ہے. ترمذی میں ہے لیکن ضعیف ہے, اور ایک لمبی حدیث ہے کہ جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں گے تمہارا معاملہ عورتوں کے سپرد ہو جائے گا, ایک لمبی سی ہے اور حدیث ضعیف. امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ضعیف قرار دیا نقل کرنے کے بعد.
اگلا سوال ہے ساتھی نے, ایک پوسٹ بھیجا, لمبی چوڑی پوسٹ ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر ایک تین طلاق تین شمار ہوتی ہیں. حاجی فادات متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھما مزید رحم اللہ, بہرحال یہاں پر ان کی ایک لمبی سی تحریر دیکھی گئی ہے جس کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تین طلاق تین شمار ہوں گی بلکہ ایک نہیں شمار ہوگی. اور سارے دلائل بھی ہیں تو شیخ سے غلطیاتی کا مختصر ان دلائل پر روشنی ڈالنا.
اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو حق کہنے, حق پر عمل کرنے اور اس کی توفیق عطا فرمائے. الیاس گھمن صاحب اللہ نے ہمیں بھی ہدایت دے, ان کو ہدایت دے. وہ اس وقت اس میدان میں اپنے بہت سابقین کے طریقے سے آئے ہوئے ہیں اور ہر ضعیف موضوع من گھڑت حدیث کو لا کر کے ان کا پورا پورا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کہے حنفی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں. ان کو اس بات کا یہ حق پہنچتا ہے لیکن کم سے کم یہ حق نہیں پہنچتا کہ حقائق کو چھپایا جائے. مثال کے طور پر ظاہر بات ایک لمبی پوسٹ ہے, اس کا تفصیلی جواب نہیں دیا سکتا. اور اس کا تفصیلی جواب اس سے پہلے علماء نے دیا ہے, خاص طور حاکم حضرت نے کتاب کام کرتے فائلیں دیکھی جائیں یا حفیظ زبیر علی زئی کے مقالات کو دیکھا جائے تو اس میں موجود ہوگی. البتہ یہاں پر سیشن کی ایک بات پر میں لوگوں کو متوجہ کراؤں گا. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث نقل کی ہے کہ اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دیا تھا. اس کے اندر یہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول لو انی طلقتها ثلاثا فهل سمعها طلقتها ثلاثا فانت تحل لی, اگر میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ہوتا تو کیا وہ میرے لیے حلال تھی, اس کا مراد اسے رجوع کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا کانت کانت تبین منک وتکون معصیۃ, تمہاری بیوی تم سے جدا ہو جاتی اور یہ کہ ہوتی معصیۃ. اس حدیث کو لا کر کے پورا زور دیا ہے اور جو چیزیں قابل ذکر تھیں ان کو ذکر نہیں کیا, جبکہ علماء کا متفقہ طور پر فتویٰ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. حتیٰ کہ علامہ زیلعی رحمہ اللہ جو حنفی ہیں, علامہ بیحقی رحمہ اللہ جو شافعی ہیں, ان دونوں نے علامہ زیلعی نے اپنی کتاب نسب الرایہ نے, علامہ بیحقی نے, امام بیحقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ضعیف قرار دیا ہے. کیوں؟ اصل میں وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث عطاء القرآنی نے حسن بصری سے اور حسن بصری نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کو تھوڑی دیر اگر چھوڑ دیا جائے تو اسے تسلیہ کیا کرتے تھے, انہوں نے حدثنا کہا ہے اور ان کی بات اس وقت حدثنی اور سمعتو نہ کہیں, اس لیے کہ بسا اوقات وہ کہتے تھے حدثنا اے حدثنا جماعتنا و اصحابنا مراد لیا کرتے تھے. لیکن اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیا جائے تو عطاء القرآنی جو ہے نا یہ حسن بصری سے جو روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں امام ابن حبان نے بہت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کان کثیر الوہم سیء الحسد یخطئ ولا یدری ما یقول, ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کا حافظہ بڑا کمزور پڑ گیا تھا, انہیں بہت زیادہ وہم ہوا کرتا تھا, وہ بڑی غلطی کرتے تھے اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی بنیاد پر اس حدیث کو علماء نے ساز قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو بخاری مسلم اور تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے, یہ اضافہ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث سے کہا یہ ہلکے درجے کے فقہ عطاء القرآنی ہمیں کیا جھوٹ ہے, لیکن حضرت نے کہا اگر زیادہ فقات کی مخالفت کرتا ہے تو حدیث بہت ہی شاذ ہوتی ہے, تو یہ حدیث اصل میں شاذ اور منکر ہے. تو اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پورا زور ان کا لگا ہے کہ اس کے اوپر جو ایک صحابی انہوں نے ذکر کہا محمد ابن عبید الحافظ یا کسی کا, اور اس کی صحت پر اور یہ دعویٰ کیا کہ امام دارقطنی نے ان کو ضعیف قرار دیا, جبکہ امام دارقطنی کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء جو انہیں ضعیف قرار دیتے ہیں اگر وہ حافظ حجر رحمہ اللہ کے لسان النظام کو اٹھا کر دیا تو ان کا پتہ چل گیا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کو ثابت کیجیے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تین طلاق کو تین ماننے والے لوگ نہیں تھے, ہمارا آپ کا یہ اختلاف نہیں ہے. ہمارا آپ کا یہ اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے. اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو قول انہوں نے نقل کیا ہے, امام بخاری کا امام بخاری نہیں, امام بخاری نے ان کی دلیل نقل کی ہے جو کہتے ہیں کہ امام تین طلاق ٹھیک ہو جاتا ہے. باب و من جو ہوا جائے, امام حسین کیا کہیں بات اس بیان میں, کل لوگ دلیل دینے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یہ نہیں کہ امام بخاری نے اپنا مسلک نقل کیا ہے. اس طریقے سے بلا وجہ انہوں نے ترجمے کے اندر ہیر پھیر کر کے امام بخاری کے مسلک کو غلط ثابت کرنے اور ضعیف حدیثوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حق کی توفیق دے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کرسی کے پچھلے پیر سب کے برابر رہنا چاہیے یا کرسی کے اگلے پیر سب کے برابر ہونا چاہیے, جبکہ آدمی قیام کے دوران کھڑا ہوتا ہے؟
کیونکہ آدمی اگر قیام کے دوران کھڑا ہوتا ہے تو اسے تو چاہیے کہ وہ سب کے برابر کھڑا ہو اگر گنجائش ہو تو, اور کرسی کو تھوڑا پیچھے کرے, البتہ جب بیٹھنے لگے تو کرسی کو تھوڑا سا آگے کر لے. کیوں؟ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ کرسی کا جب پیچھا پیر لوگوں کے برابر ہوگا تبھی وہ سب کے اندر بیٹھ پائے گا, ورنہ اگر آگے رہے گا تو بیٹھنے میں کہا ہے وہ. تو اگر مستقل بیٹھا ہے تو کرسی کا پیچھا پیر ہو لوگوں کے پیر سے برابر ہونا چاہیے, لیکن وہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے رکوع سجدے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اسے تو چاہے کرسی کو اور پیچھے کرے, البتہ جب بیٹھنا ہو تو کرسی کو آگے کر لے تھوڑا سا. اور یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, بڑا آسان ہے.
اگر پیچھے دقت ہو,
دقت کیا رہے گا, لوگ کھڑے رہے جو بھی کھڑا ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد جب بیٹھنا ہو تو آگے کر لیں اپنا.
مثال کے طور پر جیسے یہاں پر ہوتا ہے کرسی جو ہے اس کے اندر فٹ کر دی جاتی ہے دیوار وغیرہ کے اندر, اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے چہرے کا پردہ اس وقت ضروری ہے جبکہ وہ میک اپ کی ہوئی ہو, مگر میک اپ کی ہوئی نہ ہو تو چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. کچھ بڑے علماء کا یہی فتویٰ ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر ہے تو پلیز آپ اس کی وضاحت کرنا دیجیے.
دیکھیے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے علماء کے نزدیک, صحیح نہیں ہے, لیکن راجح قول یہی ہے کہ عورت میک اپ کی ہو یا نہ کی ہو چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں عورتیں یہی نہیں کہا کہ میک اپ ہو تو کبھی حالت میں عورتیں اپنا چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی, اور جانتے ہیں عورتوں پر نظر کا اٹھنا خواہ عورت میک اپ کیے ہوئے ہو یا نہ کیے ہوئے ہو ہر حالت میں ہوتا ہے, اور ویسے بھی جانتے ہیں بسا اوقات بعض عورتیں میک اپ کی ہوں پھر بھی ان کی طرف نظر نہیں اٹھے گی, اور بعض عورتیں اگر میک اپ نہیں بھی کی ہیں پھر بھی ان کی طرف نظر اٹھے گی, لوگ للچائے نظر سے دیکھیں گے. لہٰذا اصل یہ ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبہن, ہے نا, قرآن کا حکم مطلق ہے, اور کسی حدیث میں اس کی تقیید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا انہیں میک اپ کیا ہو تو پردہ کرے, نہیں تو نہ کرے.
نہ کرنے والے ہیں دلائل کیا ہیں؟
اصل میں ان کے دلائل بعض وہ ہیں کہ بعض ان کو حدیثیں ایسی ان کو ملیں جس میں یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے چہرے کو چھپائے نہیں تھیں, ایسی حدیثوں کو ہم نے غور سے دیکھا ہے یا تو وہ صحیح نہیں ہے, اور اگر صحیح ہے تو صحیح نہیں. ہماری کتاب
آیت کا پھر کیا مانا مطلب لوگ
وہ اس کو عجوبی نہیں مانتے, وہ عجوبی نہیں مانتے, استحبابی مانتے. سلام البانی رحم اللہ کا رہا ہے اس کو عجوبی نہیں مانتے, استحبابی مانتے ہیں. اور میری کتاب لڑکیوں کی بغاوت کے آخر میں
جواب کا معنی کہاں سے لوں گی,
صحیح نقطہ اس لیے کہ بعض ان کی تحقیق کے مطابق جب بعض صحابیات کا چہرے کا کھولنا ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ حکم واجبی نہیں تھا, یہ ورنہ اس چہرے مانتے ہیں.
صحیح حدیث سے ثابت ہے چہرے کا کھلا رہے ہیں بعض صحابیات,
صحیح کسی سے نہیں ثابت.
طالبانی جی شخصیت
ہر ایک سے ہوتی ہے, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک حدیث کو صحیح سمجھا لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ روایت سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک باریک لباس پہن کر کے آئے جس سے ان کا جس جھلک رہا تھا, تو آج رسول نے کہا کہ اے اسماء, جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے یہ اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک پکڑا اور پھر اس کے بعد چہرے چلا اور کوئی چیز کھولنا جائز نہیں ہے, ہے کہ نہیں. اولاً تو یہ حدیث خالد بن دریت میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے, اور امام ابو داؤد خود کہتے ہیں خالد بن دریت میں حضرت عائشہ سنا نہیں, اور جہاں یہ حدیث متصل روایت کی گئی اس میں قتادہ ہے, اور قتادہ مشہور مدلس راوی ہے, قتادہ مشہور مدلس راوی ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ حکم کب کا ہے. آیا پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے, کہیں بھی اشارہ نہیں ہے. اللہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ان صحابیات میں ہے جو شروع اسلام کے اندر مدینہ منورہ کی آ گئی تھی. تو ہو سکتے گا جا الاحتمال بطل الاستدلال, جا الاحتمال. اس کے علاوہ حضرت اسماء, یعنی یہ تو قول ہے, حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بوڑھی ہو جانے کے باوجود بھی حج اور عمرے میں پردہ کیا کرتی تھی. خود اللہ البائی نے ہمیں نقل کیا ہے کہ حج اور عمرے میں پردہ کیا کرتی تھی.
جی شیخ البانی کے پاس کس درجے کو رکھتی ہے؟ صحت کی
پسند درجے کو مانتے ہیں علامہ البانی.
مدلس ہیں اکثر
تو علامہ البانی کے نزدیک پتہ ہے کہ تدریس قابل قبول ہے.
مدرس سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہاں حیدرآباد میں ایک ٹی وی چینل ہے جس کا نام یم کیو ٹی وی ہے, پر ہر یعنی اس کا ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے تاریخی مقامات کی زیارت کرائی جاتی ہے, یعنی ایک سلسلہ ہے وہاں پر, اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ تاریخ پر زیارت میں جیسے مزارات بتائے جاتے ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے مزارات بیان کیے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں تصاویر کے اندر, اور باقاعدہ ویڈیو دکھائی جاتی ہے کہ وہاں پر جو ہے تختیاں لگی ہوئی ہیں, بڑی بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں, اور لوگ جس طریقے سے انڈیا میں کرتے ہیں اسی سے زیادہ وہاں پر لوگ اپنے سے کچھ کرتے ہیں لوگ. تو ساتھ یہ سوال ہے کہ جب اتنے پرانے سال سے بھی یہ چیز وہاں پر موجود ہے تو کیا وہاں پر منع کرنے والے کوئی نہیں تھے؟ کیا وہاں پر یہ چیز کیسے آئی؟ اور یہی سارے سوالات ہیں کہ وہاں پر ہونا کیا اتحاق ہونے کی دلیل تو نہیں
لگتا.
اکثر بتا دیں گے یہ سارے جو
اصل چیز تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس وقت بریلویت جماعت ایک نیا اسلوب اختیار کر رہی ہے اپنے مطلب کو تقویت دینے کے لیے, جس میں گھوس اور فریب اور گھوس وغیرہ سے بھی کام نہیں لیا جا رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی اٹھائی جا رہی ہیں جو حقیقت نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف بدعت اور قبروں کی پوجا کرنے والے ہندوستان پاکستان ہی میں نہیں ہیں, وہاں سے باہر بھی ہیں. وہاں سے صرف سعودی الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے, یہاں آپ کوئی چیز نہیں رہ گئی, باقی دنیا کے ہر گوشے میں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام کے زمانے کے سینکڑوں سال کے بعد لوگوں نے جب دین کی موقع ہے, بدعت پھیلی ہے تو لوگوں نے بنا لیا ہے, اور ہر قبر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں بہت سی قبروں کے بارے میں صحیح نہیں ہے کہ ہاں یہ فلاحی قبر ہے. ہمارے ہاں قدم رسول بھی پایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول کا بال بھی پایا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے توہم پرست اور دین کو برباد کرنے والے لوگ ہر جگہ اس قسم کے فتنے کھڑے کرتے ہیں, اس سے کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں بنتی. آپ قرآن اور حدیث سے لا کر کے ثابت کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے یا کسی تابعی نے کسی کا مزار بنایا ہو یا کسی مزار کے اوپر تختیاں لگائی ہوں.
اگلا سوال ہے کہ سر کے بال سوائے عمرہ و حج کے خالی اوقات میں منڈوانا کیا کسی حدیث سے اس کی ممانعت آئی ہے؟
دیکھیے, سر کا چھلانا اور حلق کرانا اس کی کئی صورت ہے. جیسے حج اور عمرے میں تو حلق کرانا کیا ہے, یہ تو سنت اور مستحب ہے. بچہ پیدا ہو اس کا حلق کرانا یہ کیا ہے, سنت ہے اور مستحب ہے. کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہے جو بغیر حلق کرائے ہوئے نہیں تو یہ بھی کیا ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قوم کی مشابہت میں اپنے بالوں کو پھلاتا ہے نا, ظاہر بات یہ چیز ناجائز اور حرام ہوگی. اگر کوئی شخص بطور زہد کے, بطور زیادہ بزرگی کے اپنے بالوں کو پھلاتا ہے کہ بال رہیں گے تو پانی غسل کے اندر سر تک نہیں پہنچے گا, تو یہ چیز اصل میں کیا ہے, وہ ناجائز اور حرام ہے. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ طہارت کا لحاظ رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے بالوں کو آپ سے صرف ایک ہی بار کھلانا ثابت ہے ایسے نہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں کے بال کھلانا ثابت ہے. جیسے سن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اور طیار کے بچوں کے بالوں کو کھلا دیا ہے کہ نہیں, ان کی چادر سے دلاتے ہیں مشہور ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث بھی جو ہے وہ شاید صحیح بخاری میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور صحیح سنن میں تو یقیناً ہے اور مسلم احمد میں آپ کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا تو دیکھا اس کا آدھا سر کھلا ہوا تھا اور آدھا باقی تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے, قضا ہے, باقی رکھنا ہے تو پورا باقی رکھو, کھلانا ہے تو پورا کھلاؤ. تو ان دونوں حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ بال کو مکمل کھلایا بھی جا سکتا ہے. جو کھلانے کی ممانعت ہے اور خارجیوں کی علامت قرار دی گئی ہے وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ وہ لوگ بطور زہد کی, بطور تعبد کے, اور اس لیے کہ ہاں بال رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پانی بالوں کی جل کر جنابت کے غسل میں نہ پہنچے, اس لیے وہ بالوں کو کھلا دیا کرتے تھے. غیر بات اس لیے سے کوئی کھلاتا ہے تو غلط ہے ورنہ جائز ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا کیا صحیح سنت سے صحیح حدیث سے ثابت ہے؟
ظاہر بات ہے اللہ کے رسول پر حدیث اور اوباما کی متعدد خود حدیث میں اسے سلسلہ حدیث صحیح اور صحیح ترجیح میں اٹھا کے دیکھا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے پوچھ لیجیے جیسے وہ سب حدیث وغیرہ کے لیے پڑھانے کی چٹانی نکالی ہے سعودی عرب اور سارے وہابیوں کے سب سے بڑے مفتی شیخ عبدالعزیز جس کا یعنی بولنا بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے فتویٰ دیا ہے کہ جب شوہر کو اگر بھوک زیادہ لگ جائے اور جتنا ملے تو زندگی کا وہ پاٹ چپ کھا سکتے ہیں عبداللہ اندلی, تو ایسی چیزیں کیا کروں گی
ان کے لیے؟ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بریلویت ایک نیا روپ اختیار کر رہی ہے, وہی طریقہ جو شیعوں کا رہا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام اور اہل سنت کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں اور ان کے اوپر تہمتیں لگاتے رہے ہیں, ہے کہ نہیں, لوگوں کو ان سے بدزن کرنے کے لیے یہی طریقہ یہ لوگ بھی اپنائے ہیں. اور علماء کے بارے میں اور خصوصاً مفتی اعظم کے بارے میں اس قسم کی جو باتیں کریں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مفتی نے کبھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا ہے, نہ مفتی دے سکتے ہیں. مفتی ایک عالم اور سمجھدار آدمی ہے, ہے کہ نہیں ہے, ان کی تمام کتابیں تمام فتوے عام ریکارڈ موجود ہیں, ہے کہ نہیں ہے, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے.
اگر سوال ہے جیسا یہ پوسٹ اس سے پہلے بھی آ چکی تھی لیکن پھر ادھیانی کے لکھا دی اس کے ادارہ ہے کہ اعتراض لفظ داتا پر ہی کیوں, یعنی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کہ اگر صرف اللہ ہی اکبر ہے تو سجدہ سے اکبر کیسے, اگر صرف اللہ ہی اعظم ہے تو فاروق اعظم کیسے, اگر صرف اللہ ہی غنی ہے تو پھر عثمان غنی کیسے, علی صفت اللہ کی ہے تو شیر خدا علی کیسے, اور ہم تو مولانا فنسور نہ کہا جاتا اور کہ امام صاحب کو مولانا مزید امام صاحب کو مولانا کہنا کیا صحیح جو ہے نہ ہوگا؟
نہیں دیکھیے, اولاً تو انہوں نے جو حقیقی اور مجازی کا فرق کیا ہے یہ بات سراسر غلط ہے, اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے خلاف. اللہ تبارک و تعالی کا علو ہونا بھی حقیقی ہے, اکبر ہونا اور بندے کا بھی اکبر ہونا حقیقی ہے, لیکن دونوں کے الگ الگ مجال ہیں, دونوں کے الگ الگ مجال ہیں. ظاہر بات اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے نا, اور صدیق اکبر جو کہا جا رہا ہے تو صدیق کو ابو بکر کو اکبر نہیں کہا جا رہا ہے, ابو بکر کی صدیقیت کو یعنی تمام لوگوں نے سب سے سچی ہے, اس میں صحیح بات نہیں ہے. فاروق اعظم کو جو اعظم کہا فاروق کو اعظم نہیں کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, یعنی ان کے اندر جو فرق کرنے کی جو صفت پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے, عظیم ہے, وہ عظیم ہے. ایک چیز. دوسری چیز اصل میں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, اصل چیز یہ ہے کہ داتا کو داتا کیوں کہا گیا ہے, داتا کو داتا کیوں کہا گیا, داتا کے اندر وہ صفت مانی گئی ہے کہ جو وہ دیتے ہیں وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں دیتا. اور اس نیت سے کسی کے اندر ایسی صفت ماننا یہ غلط ہے. اس کی مثال میں تو شاید واضح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت ابو سرعہ ہانی آتے ہیں, انہیں لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے. حکم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سرپنچ, فیصلہ کرنے والا, فیصلہ کرنے والا. آپ نے انہیں کہا کہ تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری قوم میرے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے آتی تھی, جو فیصلہ میں کر دیتا تھا اسے لوگ ٹالتے نہیں تھے, لہذا مجھے ابو الحکم کہا جانے لگا. تو آپ نے کہا یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. حالانکہ حکم نام رکھا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ یہاں مقابلہ ہے اس لیے یہاں پر نہیں رکھا گیا. آپ نے کہا تمہارے لڑکے ہیں؟ کہا ہاں. کہا بڑا لڑکا کون ہے؟ کہا سرعہ. کہا تم ابو سرعہ ہو. تو یہاں داتا جو نام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت داتا کے مقابل میں ہے نا. ایک چیز. دوسری چیز, وہ کون سی دلیل ہے قرآن سے, حدیث سے, عدل سے, نقل سے کہ علی حجویری داتا ہیں؟ وہ کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے دلیل لے آؤ, حدیث سے دلیل لے آؤ, کسی بڑے عالم کے قول سے دلیل لے آؤ, تب تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں. ہے یہ تو تم نے جھوٹ کے طور پر, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں داتا ہوں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں داتا ہوں. تو اولاً تو صرف ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تم نے ایک ذات کے اندر ایک ایسی صفت مانی داتا کی یعنی مبالغہ کی, جو ان کے اندر بغیر مبالغہ بھی نہیں پائی جا رہی ہے نا. گویا اگر کہ وہ مر چکے ہیں ہے نا, وہ جو قانون فطرت ہے کسی کو قادر ہے دینا ہے نا, ماں فوکل فطرت قوت کی, ماں فوکل فطرت کے طور پر تم ان کے اندر یہ قوت مان رہے ہو, اور یہ چیز صرف اللہ کی فطرت کی اور فطرت نہیں ہے. تو دونوں مسئلہ, صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنا اور داتا کہنا, یہ دونوں میں فرق ہے دو وجہ سے. ایک وجہ سے تو یہ کہ اولاً تو حضرت ابوبکر کے اندر صدیقیت جو ہے یہ اکثر حقیقی ہے, مجازی نہیں ہے. یعنی تمام صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق ہیں وہ, یہ نہیں کہ تمام چیزوں سے بڑے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. اور یہ لوگ اگر جانے تو اسم تقدیر کا جو استعمال ہوتا ہے وہ تین طریقے سے ہوتا ہے. اگر وہ اس چیز کو جانتے ہیں تو غریب جانے تو اعتراض نہیں کریں گے. دوسری چیز, ابو بکر کو جو صدیق کہا گیا ہے یا اکبر کہا گیا, اللہ کے مقابلے میں نہیں کہا گیا ہے. اور یہاں علی حجویری کے اندر اولن کی یہ صفت ہے نہیں, یہ صفت نہیں. ایک چیز. دوسری چیز, یہ صفت اللہ کے مقابلے میں رکھی گئی ہے کہ اللہ حقیقی داتا ہے اور یہ مجازی داتا ہے. بولا ہے داتا ہے, اس لیے اس کی ناجائز اور حرام مرسل تھی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ویسٹرن یونین کے ذریعے روپیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے؟
ویسٹرن یونین اگر بینک کی صورت رکھتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں. جس طریقے سے بینک سے آپ بھیجتے ہیں اس سے بھیجتے ہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے زندہ اٹھایا گیا یا وفات دے کر اٹھایا گیا؟ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیا گیا, اٹھایا گیا, وفات کے بعد اٹھایا گیا, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی قبر سے زندہ کرے گا, پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر اپنی زندگی مکمل کریں گے. تو اس میں رات قول کیا؟
یہ حدیث اور قرآن کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبه لهم وزبر رفاه الله. ہے کہ نہیں؟ نہ انہوں نے قتل کیا نہ اس کو سولی دی بلکہ انہیں استغفار ہو گیا ہے نا, اللہ نے انہیں اٹھا لیا ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے موت کا, تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے موت دے کر. اس میں خصوصیت کیا رہ گئی ہے کہ نہیں؟ تو اصل ہے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت حیات میں اٹھا لیا گیا, اسی لیے دوبارہ وہ آئیں گے اور اس دنیا میں رہیں گے, باقی ان کی وہ موت ہوگی اور دوبارہ اسی قبر زمین میں دفن کیے جائیں گے اور اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے.
اگلا سوال ہے, گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 7 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم, کیا نماز میں رکوع کے بعد پھر ہاتھ باندھ لینے کی حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے اپنے اہل حدیث اہل توحید بھائیوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں کرتا ہوں، لیکن کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. لیکن ایسا تو امام حرم بھی کرتے ہیں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں.
دیکھتے اس مسئلے میں بعض حدیثیں عام آئی ہوئی ہیں جس کے بنیاد بنایا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے، خاص سے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ نے. وہ حدیث سنن نسائی کے اندر ہے حضرت وائل بن حجر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، اذا کان قائما فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں کھڑے رہتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے. اسی طریقے سے جو حدیث صحیح بخاری میں رضی سہل بن سعد کی ہے، کان الناس یؤمرون، لوگوں کو نماز میں حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیں. یہ دو حدیثیں ان لوگوں کی بڑی واضح ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ نماز کا ہے، اس میں کہیں جگہ کی تعین نہیں ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد رکوع سے پہلے ہے، رکوع کے بعد نہیں ہے، وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جن احادیث میں تفصیلی بیان آیا ہوا ہے، اس میں سے کسی بھی حدیث میں یہ اشارہ تک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تھے، بلکہ ان تفصیل حدیثوں کو دیکھا جائے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے رکھنے کا معاملہ جو ہے یہ رکوع سے پہلے کا. مثال کے طور پر سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی میں وغیرہ میں حضرت وائل بن حجر کی جو روایت ہے، جو صحیح حدیث بھی پیش کی گئی کہ سنن نسائی کے حوالے سے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے رکھ رہے ہیں. اب اگر تفصیل میں جائیں تو بیان کرتے ہیں کہ حضرت والد بھول نے کہا، لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّي، ہم اللہ کے رسول کی نماز کو دیکھے آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. تو آپ رسم نماز میں کھڑے ہوئے، فَاسْتَقْبَرَ الْقِبْلَةَ، آپ نے قبلے سے استقبال کیا، فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، تکبیر کہی، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر جب آپ نے رکوع کیا کسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، پھر جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے سجدہ کیا. یہاں انہوں نے نہیں بیان کیا کہ دونوں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ رکھ لیا، کہاں بیان کیا ہے؟ رکوع سے پہلے. تو اس لیے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد دونوں ہاتھوں کا رکھنا یہ قول مرجو ہے، ان کی قواعد زیادہ قابل راجح ہے، لیکن ظاہر بات چونکہ اس عام حدیث سے بھی گنجائش نکلتی ہے، لہذا ان تمام معاملات میں اختلافات نہیں کرنا چاہیے. لیکن جس کا دل اس پر مطمئن ہے ان دونوں حدیثوں کو لے کر کے، وہ اس کے اوپر عمل کرے، کوئی نہیں کہتا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن بھائی میرا دل تو مطمئن نہیں ہے.
یہاں پر ایک امت ایک بڑا طبقہ ایک نماز کو لے کر آیا ہے کہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا کہ صرف سعودی عرب سے میری چیز پائی جاتی ہے؟
پاکستان میں تھا، یہ سعودی عرب میں تھا، اس سے پہلے شیخ حضور راشدی نے ذکر کیا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے بلکہ خراسان کے بعض فقہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیعہ کی مخالفت میں رکوع کے بعد بھی ہاتھوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے شیعہ مسلسل ہاتھ چھوڑے رہتے ہیں. امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے مسائل میں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھے یا چھوڑے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں کا اختیار ہے. تو اس کا مطلب امام احمد حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس سلسلے میں کوئی حدیث وارد نہیں تھی، اور اس سے بھی پتا چل ہوا کہ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ صرف یہ لوگ دو آدمی سعودی عرب میں کرتے ہیں، اس سے پہلے لوگ نہیں کرتے تھے. نہیں، ایسی بات نہیں.
اگلا سوال اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوتا ہے تو اس کا کیا اجر
ہے؟ اس کے سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے آپ سامنے رکھیں کہ سات وہ آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اس میں ایک کے بارے میں ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ اللہ کا بندہ کہ اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے.
جزاکم اللہ خیر. واسم جزا پیش کی گئی ہے, امید کی خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.